حسین ابن حیدر ہزاروں سلام، اے حسین ابن حیدر ہزاروں سلام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تاریخ ہے 17 ڈسمبر 2015۔ ماشاء اللہ ہوں رمی معصوم ایکم سلام علیہ ماچو ان ماشاء اللہ اپنا سامنے ایک آیت اللہ ہے، آیت اللہ محسن ربانی، تو یہ اپنا مک انٹرویو کرسوں اور ترجمہ ان شاء اللہ اردو میں تھا۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام میکنیم به همه بینندگان عزیز در همه جا که اسم در از حرم حضرت معصومه دو مرتبه شروع بود، سلام میکنیم به همه بینندگان عزیز از حرم حضرت فاطمه معصومه۔
اللہ صاحب فرما رہے ہیں تمام دیکھنے والوں کو بی بی معصومہ یکم کے حرم سے میں سلام پیش کرتا ہوں۔
قرآن مجید بھی فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
قرآن کریم فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
هدف از خلقت همه موجودات و انسان ها طبق این آیه شریف شناخت خداوند متعال است۔
انسان کی خلقت کا هدف اور مقصد اس آیه کریمہ کے مطابق پروردگار کی آشنائی اور شناخت پروردگار متعال ہے۔
خدایی که خالق زمین و آسمان، خالق همه ماست،
وہ پروردگار جو زمین اور آسمان اور ہم سب کا خالق ہے۔
اگر کسی خدا رو شناخت،
اگر کوئی پروردگار کو پہچان لے،
عاشق او می شود،
پروردگار کا عاشق ہو جائے گا۔
اگر کسی عاشق خدا شد،
اور جب کوئی عاشق پروردگار ہو گیا،
یقیناً کاری رو انجام میده که همه بشریت به سعادت برسه،
وہ کام انجام دے گا جس کی وجہ سے پوری بشریت سعادت ابدی تک پہنچ جائے۔
انسانی که خدا رو میشناسه عابد میشه،
جو انسان خداوند متعال کو پہچانتا ہے وہ عابد ہو جاتا ہے۔
انسانی که خدا رو میشناسه مہربان میشه،
جو انسان خدا کو جانتا ہے وہ مہربان ہو جاتا ہے۔
انسانی که خدا رو میشناسه کریم و سخاوتمند،
جو خدا کو جانتا ہے انسان وہ کریم اور سخاوتمند ہو جاتا ہے۔
انسانی که خدا رو میشناسد همه بشریت رو، همه انسانها رو دوست داره،
وہ انسان جو خدا کو پہچانتا ہے وہ پوری بشریت اور انسانیت سے محبت کرتا ہے۔
انسانی که عاشق خداست و خدا رو شناخته است سعی میکند برای صلح جهانی تلاش کند،
وہ انسان جو پروردگار کو پہچانتا ہے کوشش کرتا ہے پوری دنیا کے میں صلح اور امن کے لیے کوشش کرے۔
انسان عاشق خدا تروریسٹ نہیں شود،
جو عاشق پروردگار ہوتا ہے وہ کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہوتا ہے،
بس کشتن انسان ہا لذت نہیں برد،
انسانوں کے مارنے سے کبھی بھی وہ شخص لذت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔
انسان عاشق خدا جنگ جهانی اول ایجاد نمی کند،
جو انسان عاشق خدا ہو وہ پوری جہان کے جو پہلی جنگ ہوئی اس کو وجود میں نہیں لا سکتا ہے،
جنگ جہانی دوم ایجاد نمی کند،
اور دوسری جو عالمی جنگ ہوئی اس کو خداوند متعال کے پہچاننے والا وجود میں نہیں لا سکتا ہے۔
این همه مشکلات در خاورمیانه نمی آفرینند،
یہ تمام مشکلات اتنی ایجاد نہیں کرتا وہ علاقے میں۔
انسان هایی که دین ندارن و فکر میکنن باید همش دنبال قدرت و مادیت باشن انسان هایی مثل داعش رو تربیت میکنن،
وہ انسان جو صرف مفادات مادی اور دنیاوی کو نظر میں رکھتے ہیں، آخرت ان کے لیے ذہن میں نہیں ہے، وہ داعش جیسے لوگوں کو تربیت کر کے جامعہ اور ماحول کے حوالے کرتے ہیں۔
اگر ما خدا را نشناسیم هدف زندگی رو نشناختیم.
اگر هم خداوند متعال کو نہیں پہچانے گویا ہم نے مقصد زندگی اور هدف زندگی کو نہیں پہچانا.
بشریت اگر با خدا آشنا نشود دوستی بین اونها ایجاد نمی شود.
بشریت انسانیت اگر خداوند متعال سے کی معرفت حاصل نہ کرے تو ان کے درمیان دوستی کبھی نہیں ہو سکتی.
ولذا قرآن مجید از مسیحیت و اهل کتاب میخواد که تعالوا الی کلمة سواء، بیاید هممون به فکر خدا باشیم.
لہذا پروردگار میں قرآن کریم پروردگار نے قرآن کریم میں عیسائیت کو سب کو دعوت دیے آ جائیں، ہم ایک کلمے کے نیچے آ جائیں.
پیام بندے حقیر از این حرم پاک حضرت معصومه به همه مسلمان ها و غیر مسلمان ها این است که بیایید خدا رو عبادت کنیم و با هم همه با هم به فکر دوستی برای یک دیگر باشیم.
آقا صاحب فرما رہے ہیں بندہ حقیر کا پیغام تمام وہ لوگ جو بی بی معصومہ کم کے روزے سے اس چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، یہ ہے کہ تمام لوگ آئیں اور ایک دوسرے کے درمیان دوستی اور محبت کا پیغام عام کریں.
پیام اسلام پیام برای بشریت است.
پیام اسلام اسلام کا پیغام پوری انسانیت کے لیے اور بشریت کے لیے.
یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا.
پیامبر میفرماید، یعنی خداوند متعال به بشریت میگه که به مردم ابلاغ کن که تو پیامبر همه بشریت.
خداوند متعال پیامبر کی زبانی ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تم تمام انسانیت اور بشریت کے لیے پیغمبر بن کے آئے.
لذا اسلام همه پیامبران الہی رو قبول دارد.
لہذا اسلام تمام پیغمبران الہی کو قبول رکھتا ہے.
و ما میبینیم در پیام های ائمهمون مثل امام رضا علیہ السلام که در مشهد دفن هستند،
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہمارے ائمہ کے پیغام میں بھی، جیسے امام رضا علیہ السلام کے پیغام میں جو مشہد میں دفن ہے، یہی چیز ہے کہ تمام انبیاء کا احترام کیا جائے.
در ان سفری کہ بے مشہد دارن ازشون میخوان ایک سخنرانی بکنن.
وہ جو سفر مولا نے مدینہ سے مشہد کی طرف کیا، لوگوں نے کہا مولا سے کہ ایک تقریر اور سخنرانی لوگوں کے لیے مولا فرمائیں.
امام مسلمین و امامی که عادل هست، امامی که عالم هست، این حدیث معروف رو میخونه، کلمت لا اله الا الله است.
وہ امام مسلمین اور وہ امام ہادی برحق جو تمام لوگوں کے درمیان معروف اور مشہور اور الہی نمائندہ ہیں، وہ یہ معروف حدیث پڑھتے ہیں کہ کلمت لا اله الا الله حسنی.
این حدیث هم از زبان امام رضا میرسد تا پیامبر اکرم و بعد به خداوند متعال.
یہ حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے پیغمبر اکرم تک اور پیغمبر اکرم سے پروردگار تک اس کا سلسلہ پہنچتا ہے.
خداوند میفرماید هر کی وارد لا اله الا الله شد و شناخت من شد، داخل حفظ و حصار من شده است.
خداوند متعال فرماتا ہے جو بھی لا اله الا الله میں داخل ہو گیا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا ہے، میرے حصار میں داخل ہو گیا ہے.
امام برای اینکه بشریت وقتی خدا رو شناخت بعد به فکر این باشد که حتما یه راهنمای عادل، یه راهنمای صحیح، یه راهنمای درست نیاز داره، امام رضا فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها.
امام رضا علیہ السلام نے اس چیز کو اس طرح بیان کیا ہے تاکہ فلسفہ امامت کو بیان کریں کہ ایک ہادی اور امام کی ضرورت ہے اس یہاں کے دنیا والوں کو، اس لیے مولا نے فرمایا بشرطہا و شروطہا.
لا شرط اینکه ما در توحید موفق بشیم و جامعه رو جامعه صحیح داشته باشیم اینه که ولایت و امامت رو هم بشناسیم.
به جو شرط ہے توحید تک رسائی کی اور توحید تک پہنچنے کی، وہ یہ ہے کہ توحید کو پہچاننے کے لیے ہم امامت کو اور ولایت کو پہچانیں گے، تب توحید کی حقیقی معرفت حاصل کریں گے.
نمی شود خداشناس باشیم ولی رهبری عادل و عالم رو قبول نداشته باشیم.
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پروردگار کی معرفت تو رکھتے ہوں لیکن ایک عادل خداشناس رہبر کی معرفت نہ رکھتے ہیں.
پیامبران الهی رهبران ما هستند.
پیغمبران الهی جو الهی پیغمبر گزرے ہیں وہ ہمارے رہبر تھے.
آخرین پیغمبر پیغمبر ما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم است.
اور آخری پیغمبر ہمارے جو ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں.
کہ امروز ہمیں بشریت وظیفه دارد از این پیامبر اطاعت کنند.
کہ آج کے دن تمام بشریت اور انسانیت کا یہ فریضہ اور وظیفہ ہے کہ اس پیغمبر کی اطاعت کریں.
بعد از پیغمبر 12 امام خداوند برای بشریت آورده است.
اس پیغمبر کے بعد 12 امام پروردگار نے بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں.
و آخرین امام حجت برحق امام مهدی صلوات الله و سلام علیه است.
اور آخری امام پروردگار نے حضرت حجت امام مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے.
و ما امیدواریم کہ انقلاب اسلامی ایران مقدمه ظهور اون حضرت باشد.
ہم امید رکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی جمہوری اسلامی ایران مقدمہ امام حجت کے ظهور کے اور حکومت جہانی کے لیے مقدمہ ہو.
برخلاف اون چه تبلیغ می شود امام زمان امام رحمت است.
وہ جو پروپیگنڈا ہوتی ہے اس کے برخلاف بات ہے. امام ہمارے امام حجت امام رحمت امام رافت ہیں.
امام می آید و بشریت را با هم دوست می کند.
امام آئیں گے انسانیت اور بشریت کو ایک دوسرے سے محبت کروائیں گے.
جنگ را از بین بر می دارد.
جنگ کو یہاں سے خاتمہ کریں گے جنگ کا.
نیامده است که بشریت رو با بشریت بجنگد.
اس لیے نہیں آئے امام کہ انسانیت کو انسانیت سے لڑوائیں بلکہ
آمده است که بشریت رو با صلح برادری آشتی دهد.
بشریت کو صلح اور برادری سے آشتی اور صلح کروائیں.
حتی بین حیوانات صلح برقرار میکنه.
یہاں تک کہ حضرت حجت حیوانوں کے درمیان بھی صلح اور بھائی چارگی اختیار کریں گے.
امروز ہم ما رہا نیستیم.
آج کل بھی ہم ایسے ہی آزاد نہیں ہیں.
اگر امام علیہ السلام در بین ما نیست،
اگر ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے درمیان نہیں ہیں،
مراجع عالم و عادلی داریم که باید از فرمایشات اونها تبعیت کنیم.
امام کے نہ ہونے کے باوجود ہمارے ہاں ایسے مراجع عظام مراجع تقلید موجود ہیں کہ ہم ان کی تبعیت اور اطاعت کریں.
امروز آیت الله سیستانی پیام های بسیار مهمی برای جهان دارد.
آج کل کے دور میں آیت الله سیستانی دنیا کے لیے بہترین پیغام بھیجتے ہیں.
پیام رهبر معظم ایران آیت الله خامنه ای پیام صلح و دوستی است.
پیام جو رهبر معظم انقلاب جمہوری اسلامی ایران کا حضرت آیت الله خامنه ای کا بھی دوست اور محبت اور آشتی کا پیغام.
در تاریخ ایران 200 سال است که هیچ جنگی بر علیه هیچ کشوری ثبت نشده است.
ایران کے تاریخ میں 200 سال سے کسی بھی ملک کے لیے کوئی بھی جنگ درج نہیں ہوئی.
و اگر در جنگ عراق صدام به ایران حمله نکرده بود هیچ وقت جنگی در جهان رخ نمیداد.
اگر صدام ایران جمہوری اسلامی ایران پہ حملہ نہ کرتا تو ایران کی تاریخ میں کوئی جنگ بھی ثبت اور درج نہ ہوتی.
امروز ہم رہبر ما به جوانهای جهان پیام میدهد که همه بیایید با هم متحد شویم و برادری و دوستی رو در جهان حاکم کنیم.
اور آج بھی رہبر معظم انقلاب کا یہ پیغام ہے جوانوں کے لیے، آئیے اور آشتی محبت صلح اور امن کا ایک دوسرے کو پیغام دیں.
حتی در سازمان ملل رئیس جمهور ایران پیشنهاد این داد که به جای اینکه جنگ رو تبلیغ کنیم بیایید همه با هم متحد شویم.
یہاں تک کہ جمہوری اسلامی ایران کے پریزیڈنٹ صدر انہوں نے اقوام متحدہ میں یہی بات کی کہ آئیے یہاں پر آ کے ہم صلح کو پروپیگنڈا صلح کی تبلیغ کریں نہ جنگ کی.
حالا ہر مسلمانی امروز چه وظیفه ای دارد؟
آج کل کے دور میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا فرض بنتا ہے مسلمان کا؟
اولین قدم برای تکامل شناخت خدا را عرض کرد.
پہلا قدم ترقی کرنے کے لیے ارتقاء کے لیے پروردگار کی شناخت.
دومین قدم عمل به دستورات خدا.
دوسرا قدم پروردگار کی شناخت کے بعد پروردگار کے احکامات اور حکم اور دستور پہ عمل کرنا ہے.
انسان ها باید نمازشون رو اول وقت بخونن.
انسان کو چاہیے وہ نماز اپنی اول وقت ادا کرے.
وقتی انسان نمازش رو اول وقت بخوند بقیه مشکلات زندگیش هم منظم می شود.
جو انسان اول وقت نماز پڑھتا ہے دوسری زندگی کی مشکلیں بھی اس کی حل ہو جاتی ہیں.
و در روایات داریم هر که نماز اول وقت بخوند یقیناً سعادت دنیا و آخرت نصیبش می شود.
ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روایات میں یہ موجود ہے جو بھی اول وقت نماز پڑھتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہوتی ہے.
دومین سومین گامی که باید برداریم این است که سعی کنیم برادری و دوستی را بین خود مسلمان ها و بعد بین بقیه مردم بشر ایجاد کنیم.
تیسرا جو ہمارا فرض ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں میں بھائی چارگی، آشتی اور صلح کا پیغام اس کو پھیلائیں.
چهارمین گام این است که همیشه بیاد خدا باشیم.
چوتھا قدم اور چوتھا وظیفہ فریضہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پروردگار کے یاد اور ذکر میں مشغول رکھیں اپنے آپ.
اذکرونی اذکرکم، خود خداوند متعال می فرماید اگر بشریت بیاد من باشد من بیاد اونها هستم.
قرآن کریم کی آیت کے فذکرونی اذکرکم، اگر انسانیت مجھے، بشریت مجھے یاد کرے گی میں خدا بھی ان کی یاد میں.
مشکلات بشر هم با یاد خدا حل می شود.
بشریت کی اور انسان کی مشکل بھی پروردگار کی یاد سے حل ہو جائے.
انسانی که خدا رو در نظر دارد و بیاد اوس یقینا بر علیه دیگران اقدام نمی کند، غیبت نمی کند، تهمت نمی زند، قتل نمی کند.
وہ انسان جو پروردگار کی یاد میں ہے یقینا کسی پہ اتہام اور تہمت، الزام تراشی نہیں کرے گا، قتل نہیں کرے گا، کسی مومن کے لیے کوئی بھی نسبت نہیں دے گا.
پنجم، با قرآن انسان ارتباط خودش رو با خداوند متعال زیاد کند.
پانچواں یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے انسان اپنا تعلق اور ارتباط پروردگار سے مستحکم اور محکم کرے.
اگر کسی در هنگام قرائت قرآن احساس کرد که دارد با خداوند متعال صحبت می کند اون کسی است که پیرو پیامبر اسلام است.
اگر کوئی یہ احساس کرے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت پروردگار سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہے اور پروردگار سے رابطہ اس کا ہے تو یہ سمجھ جائے کہ کائنات کے رسول کی رضا اس کے شامل حال.
قرآن را با تدبر و تأمل بخوانے.
قرآن کریم کو تدبر اور تأمل سے پڑھیے.
و ششم، اونچه برای همه ما لازم است که رعایت بکنیم با مخالفینمون با خوبی برخورد کنیم.
اور چھٹا جو ہمارے لیے ضروری چیز ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مخالفین سے، اپنے دشمنوں سے اچھا رویہ رکھیں.
اگر کسانی بر علیہ اسلام مقاله می نویسن و جاهلن یا بر علیہ اسلام اقدام می کنن ما با منطق صحیح، با منطق درست بهشون جواب بدیم.
اگر ہمارے دشمن اسلام پہ بے دلیل کوئی باتیں کرتے ہیں تو ہم منطقی اور لاجک اور دلیل کے ساتھ ان سے بات کریں، یہی بہتر ہے.
ہفتم، این است که خود اسلام رو بشناسیم.
ساتواں یہ کہ پہلے اسلام کو ہم خود پہچانیں، کیا ہے اسلام.
اسلام دین منطق است.
اسلام لاجک اور منطق کا دین ہے.
دین عقل است.
عقلانیت کا دین ہے.
دین فکر است.
فکر کا دین ہے.
دین تعلم است.
تعلم، تعلیم دینے اور حاصل کرنے کا دین.
اسلام دین است که با قرائت شروع شده است.
اسلام وہ دین ہے جو قرائت و تلاوت کے ساتھ شروع ہوا ہے.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
اقرا بسم ربک الذی خلق،
یعنی درس میخوایم بخونیم برای خدا بخونیم.
اگر ہم درس پڑھنا چاہتے ہیں یعنی خدا کے لیے پڑھیں.
اگر کسی مهندس شد، دکتر شد، عالم شد، آیت الله شد، برای خدا شد، یقینا بمب نمیتونه بمب اتم رو پرتاب کنه روی مردم ژاپن و غیره.
اگر کوئی خداوند متعال کو پہچان لے کبھی بھی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو اس کے نقصان میں ہو. کبھی بھی وہ بم بلاسٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے دل میں معرفت پروردگار.
اسلام اگر ما دقت بکنیم در پیامهاش میبینیم که یک دین جهانی است، یه دین بین المللی است.
اگر ہم اسلام اور ریل اسلام، اصیل اسلام، واقعی اسلام کو دیکھیں، اس کے پیغامات کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کی اسٹڈی کریں، تو معلوم ہوگا کہ اسلام رأفت اور رحمت کا دین.
و هشتم اینه که در نظر داشته باشیم که اسلام یه دینی است که به خانم ها و خصوصا مادران جامعه احترام زیادی میگذارن.
اور اگر ہم دیکھیں اسلام کی تعلیمات کو کہ جو لیڈیز کو، خواتین کو اور بالخصوص اپنی ماؤں کو بہت احترام کا قائل ہے اسلام،
به مادران و پدران احترام بگذاری،
اپنی ماؤں اور اپنے باپ کا احترام کیا جائے.
و اسلام در حدیثی از پیامبر هست که فرمود الجنت تحت اقدام الامهات،
اور حدیث میں پیامبر اکرم سے ایک حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے.
در واقع اگر بخوایم تحلیل بکنیم این حدیث را، واقعا تکان دهنده است امروز برای جامعه بشری و بیدار کننده است.
در حقیقت اگر اس کا تجزیہ اور تحلیل کیا جائے کہ یہ انسان کو ہلا دیتی ہے یہ بات،
یعنی ای مردم جهان بدانید که اگر میخواهید جامعه خوشبخت و انسانهای خدوم خدمتگار داشته باشید، باید مادران پاک تربیت کنید.
یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اے لوگو سن لو، اگر چاہتے ہو ایک اچھا اجتماع اور اچھا سوشل نظام اور سسٹم ہو، تو تم ماؤں کی اچھی تربیت کرو،
خانمهای با حجاب،
پردے دار عورتیں،
خادموں با عفت،
پاک دامن عورتیں،
خانمهای با شجاعت،
بہادر اور شجاعت والی عورتیں،
استاد فاطمہ زہرا، جناب زینب،
جناب
مریم
زہرا، جناب زینب کبریٰ، جناب مریم کی طرح.
بنابراین اگر امروز میبینیم جامعه بشری فرزندانمون رو به انحطاط میروند، به خاطر اینکه مادران ما مدلشون متاسفانه مدونا شده.
اس لیے آج کل جو عورتیں فساد کی طرف جاتی ہیں، ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کا جو سسٹم ہے لائف کا وہ ماڈرن ہو گیا ہے.
جامعه بشری اگر حضرت مریم و فاطمه زهرا رو الگو قرار دهد، یقیناً جامعه با صفا سالم موفق خواهد
بود. وہ اجتماع جو جناب حضرت مریم و جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا آئیڈیل قرار دے، وہ یقیناً خوشبخت اور سعادت مند اجتماع ہوگا.
در نهم، به علم و عالم و علماء احترام کنیم.
نواں فریضہ انسان کا یہ ہے کہ علم اور عالم کا احترام کریں.
سعی کنیم همیشه با یک عالم عادل پرهیزگار ارتباط داشته باشیم.
کوشش کریں کہ ہمیشہ ہم ایک عالم عادل با تقوی کے ساتھ ہمارا رابطہ ہمیشہ قائم.
لذا به ما گفتن که در مسائل شرعی باید حتما یک مجتہد رو داشته باشیم.
اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ شرعی مسائل میں ہمیں چاہیے، ضروری ہے کہ ایک مجتہد کی طرف رجوع کیا جائے.
و باید از او تقلید کنیم،
اس کی تقلید کی جائے.
اگر کسی اعمال عبادیشو بدون تقلید انجام بده و اشتباه انجام شد، ازش قبول نیست.
اگر بغیر کسی تقلید کے کوئی اعمال انجام دے، اس کے اعمال باطل ہیں.
لذا اینه که توصیه حقیر اینه که همه خانواده ها و فرزندانشون مرجع تقلیدشون رو انتخاب کنن.
آقا صاحب فرما رہے ہیں کہ بندہ حقیر کی نصیحت یہ ہے کہ ہر کوئی شخص اپنی اور اپنی فیملی کے لیے ایک مرجع تقلید کا انتخاب کرے.
حال مراجع تقلید ہم کے معروف هستن، از مقام معظم رهبری گرفته و بقیه که همه میشناسن،
اور مراجع اعظم بھی ماشاءاللہ مشهور ہیں، جن کی طرف رجوع کیا جائے.
و اسلام در اینجا کلام بسیار زیبایی دارد برای اینکه ما احترام به علم و عالم بذاریم، از امام علی علیہ السلام نقل شده.
یہاں پہ اسلام میں ایک بہترین تعبیر ہے جو علم اور عالم کے احترام کے لیے ہے، جو مولا علی علیہ السلام سے نقل ہوا.
قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا.
مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا جو بھی مجھے ایک حرف سکھائے، اس نے پوری زندگی مجھے اپنا غلام بنا دیا.
امروز دنیا فقط برای معلم یک روز دارد.
آج کل دنیا میں صرف معلم کے لیے اور استاد کے لیے، ٹیچر کے لیے صرف ایک دن مناتی ہے،
و برای مادر یک روز دارد،
ماں کے لیے ایک دن مناتی ہے.
ولی دیدید که حدیث گفت سعادت دنیا و بشریت در دست مادران است.
جبکہ دیکھا آپ نے حدیث میں کہ دنیا اور آخرت اور بشریت کی سعادت یہ ما کیا
و اینجا در رابطه با ارم نمیگوید یک روز برای معلم، میگوید اگر کسی معلم خوبی باشد حضرت میفرماید من بنده او میشوم.
یا ایک دن کے لیے نہیں کہا گیا ہے بلکہ مولانا نے فرمایا اگر کوئی معلم اچھا ہو تو میں اس کا زندگی بھر غلام ہو جاؤں.
این مقام علم و علماء رو و تعلیم و تعلم رو در اسلام میرسانه.
یہ علم اور علماء کا اور تعلیم اور تعلم کا مقام ہے،
برخلاف اونچه امروز تبلیغ میکنن بوکو حرام، کتاب خواندن حرام، تعلیم حرام، تعلیم به زنان دادن حرام و گروه های تروریستی رو به نام اسلام و اینا همشون انسان های ملحد هستن به نام اسلام میگن اینا مسلمون هستن،
جبکه اس کے برخلاف آج کل جو پروپیگنڈا ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، بوکو حرام کی سٹیڈی حرام ہے، پڑھنا حرام ہے، اور یہ مطالعہ علم اور عالم سے لوگوں کو دور کرنا، یہ ساری پروپیگنڈا ہے.
لذا اینه که در روایات حتی در رابطه با تفکر فرموده تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه.
اس لیے روایت میں کہا گیا ہے ایک لحظے کا فکر کرنا ہزار کافی سالوں کی عبادت سے افضل ہے.
و مسئله دهم که توصیه میکنم اگر دوستانمون میتوانن به زیارت قبور ائمه معصومین علیهم السلام مثل امام رضا در مشهد، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم، امام حسین علیه السلام در کربلا و بقیه ائمه در بقی، همینطور کاظمین، سامرا برن، فرصت رو غنیمت بشمارن که این ثوابش غیر قابل احساس.
اور دسوا آغا صاحب فرمانا دسوی نصیحت یہ ہے کہ کوشش کریں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قبور ہیں ان کی زیارت کے لیے ضرور جائیں، امام رضا کی قبور کے لیے، بی بی معصومہ اکم جس کے جوار میں ابھی ہم ہیں، تاکہ یہ انسان کی روحانی تقویت کا باعث بنتا ہے.
یازدهم، ائمه معصومین ما سفارش کردند اگر ما می توانیم در روز 51 رکعت نماز مستحبی رو بخوانیم.
11ویں نصیحت میری آپ دیکھنے والوں کو یہ ہے کہ جو ائمہ طاہرین نے نصیحت کی ہے ہمیں، کم از کم مومن جو ہے 51 رکعت 24 گھنٹے میں ضرور پڑھے،
در حد امکان نماز شب رو بتونیم بخونیم،
کم از کم نماز شب کو ضرور پڑھا جائے.
برای اینکه به مقام محمود اگر میخوایم برسیم، دستور به پیامبر است که بمن اللیل فتهجد به نافلتن عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا.
اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت کے مطابق جو پیغمبر اکرم کو فرمایا گیا، اگر تم مقام محمود، نماز شب کے لیے کہا گیا کہ نماز شب تمہیں مقام محمود تک پہنچا سکتی ہے.
حتی در زیارت امام حسین علیہ السلام داریم که میگه و اسألک ان یبلغن المقام المحمود،
یہاں تک کہ مقام محمود کے لیے امام حسین کی زیارت میں بھی یہ دعا کی گئی ہے کہ میں تم سے دعا کرتا ہوں کہ مقام محمود تک پہنچاؤ.
معنای این پیام 11ام اینه که پیروان اهل بیت علیهم السلام باید اهل ذکر و دعا و نمازهای نافله هم باشن.
اس پیغام جو 11واں پیغام ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ یعنی مومن کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنی زندگی میں مستحبات اور نافلہ بالخصوص نماز شب پڑھے.
البته اونچه در مرحله اول واجبه باید ما همون نمازهای واجبمون رو انجام بدیم.
البته جو پہلے پہلے مرحله میں واجب ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہم نماز واجبات کو ضرور انجام دیں اور اس میں کوئی رخنا نہ ڈالیں، اس میں کوئی گیپ نہ ڈالیں.
12ام پیام من اینه که در مقابل پیام هایی که ضد اسلام، ضد مکتب حیات بخش اسلام در جهان منتشر میشه، حتما واکنش عاقلانه و منطقی بدیم داشته باشیم.
12ام پیغام ہمارا یہ ہے، آغا صاحب فرما رہے ہیں کہ جو بھی کسی میڈیا کی طرف سے، کسی چینل کی طرف سے کوئی بھی خبر نشر ہو رہی ہے، اس سے ہم جو ہمارا ریئیکشن ہے وہ ایک عقلانی ریئیکشن ہونا چاہیے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے نہیں ہے، کہاں سے آئی ہے، کس طرح، ایک عقلانی ہمارا سسٹم ہو.
اگر روزنامه بر علیه اسلام و اهل بیت مطلبی بنویسد، با تشکیل یک گروه از چند تا مسجد چند تا گل و هدیه برداریم برای اون روزنامه ببریم و با اون شخصی که مطالب رو بر علیه بنویسه باهاش صحبت کنیم. اگر شما بیاید اسلام رو بشناسید،
اگر کسی اخبار میں یا نیوز پیپر میں کسی چیز کو لکھا گیا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، تو مسجد کے چند لوگ جمع ہو کے ہم گلدستہ وغیرہ لے کے ان کی بارگاہ میں جائیں اور منطقی اور لاجک اور محبت سے جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے جو آپ نے یہ بات لکھی ہے؟
یہ کانال ٹیلیویژن خبرنگار اس کے نمیشناسه اسلام رو و متاسفانه بر علیه پیامبر اسلام یا قرآن یا ائمه معصوم این چیز می‌نویسه. خب ما با دوستی بریم براش گل ببریم، باهاش مصاحبه کنیم، بهش بگیم اسلام چی هست.
یا اگر کوئی چینل پہ کوئی غلط چیز نشر ہوتی ہے تو ہم اس چینل والے کے پاس جائیں، گل لے کے جائیں، ادب سے احترام سے ان سے پوچھیں کہ اس چیز کے نشر کرنے کا کیا فائدہ، جبکہ اس طرح نہیں ہے یہ چیز، ان کو محبت کے ساتھ قریب کریں اور سمجھائیں.
در سیرے پیامبر اکرم و در سیرے ائمه داریم کہ وقتی بهشون توہین میکردن ائمه میستادن و به اونها محبت میکردن و بعد توضیح